اسلامی جمعیت طلبہ، علم و عمل کا ایک کارواں، جذبوں اور ولولوں کی ایک عظیم داستان، وہ قافلہ حق کہ جس کا ہر راہی کفر و ظلم کی اندھیری رات میں ایک روشن ستارہ، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جو عظیم بھی ہیں اور طیب بھی، جو طاہر بھی ہیں اور مجاہد بھی، جن کا دستہ اسلامی انقلاب کا ہراول دستہ ہے. ہاں، اسلامی جمعیت طلبہ کا نام ہی نوید سحر ہے، یہی نوید صبح ہے، مستقبل انہی کا منتظر ہے. اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے مرکزی سالانہ اجتماع سے خطاب فرماتے ہوئے محترم جناب خرم مراد صاحب نے بھی کارکنان تحریک اسلامی سے یہی فرمایا کہ مستقبل آپ کا منتظر ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظم اعلی اسلامی جمعیت طلباء پاکستان اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، زندگی کے ان لمحات میں جب ملت اسلامیہ کے مستقبل سے دنیا کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو، بڑا مبارک لمحہ. آپ خود امت مسلمہ اور عالم کا مستقبل ہیں، اور آپ کے سامنے یہ موضوع چھیڑنا کہ مستقبل تمہارا منتظر ہے، دراصل دونوں چیزوں کو جمع کر دینا ہے. مستقبل کا لفظ اپنے اندر بڑی شیرینی، حلاوت، کشش اور حسن جمال رکھتا ہے، اس لیے کہ وقت اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہر آنے والے لمحہ ماضی میں بدلتا چلا جاتا ہے اور نگاہوں کے سامنے ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں، ساری امیدیں، سارے عزائم اور سارے خواب مستقبل کے لمحات سے وابستہ ہوتے ہیں. مستقبل انسان کی زندگی کے ساتھ گندا ہوا ہے، لیکن انسان سے بڑھ کر مسلمان، اس کی تو نگاہیں ہمیشہ مستقبل کے اوپر جمی رہتی ہیں، یا کم سے کم جمی رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے سامنے جو مستقبل ہے، یہ تو وہ مستقبل ہے جو موت کی سرحد کے بھی پرے واقع ہے، جس کا نام ہی الآخرہ ہے، جو بعد میں آنے والی، مستقبل میں آنے والی زندگی ہے. وہاں کی کامیابی، وہاں کا انعام، وہاں کی سرفرازی، یہی مطلوب و مقصود مومن ہے. اور اس لیے مسلمان تو جیتا ہی مستقبل کی فضا میں ہے. ہر کام وہ جو آج کرتا ہے، وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کا پھل کل اس کو مل جائے. وہ ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. اگر آج کی کوئی اہمیت اس کے لیے ہے، تو وہ اسی لیے ہے کہ اسی آج کے ذریعے وہ اپنی کل بنا سکتا ہے. وہ کل کے جو موت کی سرحد کے پرے واقع ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. ہر شخص یہ دیکھتا رہے، نگرانی کرتا رہے کہ وہ آج کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس سوچ کو اور فکر کو اسی کل تک محدود کر دیں جو موت کی سرحد کے پرے واقع ہے، بلکہ موت کی سرحد کے اس پار بھی جو آنے والی کل ہے وہ مسلمان کے لیے اہم ہے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اہم ہے، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق مسلمان کا ہر دن گزرنے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے، اور اجتماعی طور پر وہ لوگ جو اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہوں کہ دنیا کا نقشہ بدل دیں گے، نیا انسان اور نیا عالم اور نئی دنیا تخلیق کریں گے، ان کی تو ساری کوششیں اور سوچیں کل پر ہی مرتکز ہوتی ہیں یا ہونا چاہیے۔ تو جو خواب بھی ہم دیکھتے ہیں ان کا تعلق اس سحر سے ہوتا ہے جو صبح کے وقت طلوع ہوتی ہے، جو عالم نو دنیا کے اندر بننے والا ہے وہ تو اقبال کے الفاظ میں پردہ تقدیر کے پیچھے پوشیدہ ہے، لیکن مومن کی نگاہ اس سحر کو بے حجاب دیکھ سکتی ہے جس سحر کے لیے انسان منتظر ہے۔ اگر موضوع آپ سے یہ کہتا ہے کہ مستقبل تمہارا منتظر ہے تو آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مستقبل کوئی ایسی چیز ہے جو کہیں موجود ہے اور آپ کے گود میں آ کر گر جائے گا۔ مستقبل من و سلوہ کی طرح آسمان سے نہیں اترتا، مستقبل تو اسی کا ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے اس کو اپنا لے، جو آج وہ کام کرے جس سے کل کا نقشہ اس کے خواب، اس کے عزم، اس کی آرزو کے مطابق بن سکے، جو آج کل کی فکر سے غافل رہے وہ آخرت میں بھی خسران مبتلا ہوگا اور دنیا میں بھی اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارے سارے خواب اور ہماری ساری تمنائیں اور ہماری ساری آرزوئیں تو اسی بات سے وابستہ ہیں کہ ہم آج وہ کام کر سکیں جن سے کل کے مستقبل کی صورت گری، نقشہ گری ہو سکے، کل کا مستقبل وہ ہو جو ہمارے لیے محبوب اور مطلوب اور لذیذ ہو۔ یہ دراصل وہ مستقبل ہے کہ جو ہمیں اپنی ہی کوشش سے اور اپنی ہی محنت سے اور آگے بڑھ کر اس کو اپنی گرفت میں لے لینے سے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ازلی قانون ہے جو اس نے اپنے ہر نبی کی معرفت انسان کو دیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ مقدر نہیں ہے، جس کی وہ سعی کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، جس کے لیے وہ جہاد کرے، اور آخرت میں بھی اس کو جو کچھ ملے گا تو یہی کہا جائے گا انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کو ملا ہے یہ سب اسی کا بدلہ ہے کہ جو تم کل ماضی کے کل میں، ماضی کا وہ کل جو پیدائش سے لے کر موت تک کے عرصے پر محیط تھا، اس کل میں جو تم کر کے آئے ہو وہی آج جنت کی صورت میں اور انعامات کی صورت میں اور لذیذ کھانوں کی صورت میں اور اللہ کے پاس اس کے قرب کی صورت میں تمہارے لیے مقدر ہو گیا۔ کسی خواہش، آرزو، دعا کے نتیجے میں یہ حاصل نہیں ہوا، یہ حاصل ہوا تمہارے عمل کے نتیجے میں، وہ دعا بھی اور آرزو بھی اسی عمل کا ایک حصہ ہے۔ لیکن انما تجزون ما کنتم تعملون، جس طرح آخرت کے بارے میں صحیح ہے اس طرح دنیا میں بھی، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کی کہ وہ کوشش کرے۔ تو میرے عزیز نوجوان بھائیوں، مستقبل کہیں بھی کسی کا منتظر نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ مستقبل اس فرد کا اور اس قوم کا اور اس گروہ اور جماعت کا مقدر ہے جو آگے بڑھ کے اس مستقبل کو اپنے عزائم اور اپنے جہاد کے ذریعے اپنے نقشے میں ڈھال۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی طے کردہ تقدیر ہے۔ اگر کافر آگے بڑھ کے مستقبل کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لے گا تو وہ مستقبل کا مالک ہوگا اور وہ نیو ورلڈ آرڈر بنائے گا، اور اگر مومن آگے بڑھ کے اسی مستقبل کو تھام لے گا اور اس مستقبل کے لیے نقشہ گری کرے گا تو پھر عالم نو جو ہے وہ مومن کا حصہ ہو۔ اس کا تو سارا تعلق عمل سے ہے۔ تو مستقبل ہمارا ہے، لیکن یہ مستقبل محنت اور سعی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مستقبل کی بات اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم تھوڑا سا وقت ماضی اور حال پہ نہ لگا دیں۔ آج کی دنیا دکھ اور درد کی دنیا ہے۔ فرشتوں نے اگر یہ کہا تھا کہ آدم خون ریزی کرے گا تو اس صدی کے انسان سے بڑھ کر کسی انسان نے فرشتوں کے اس خدشے کو پورا نہیں کیا جس میں کروڑوں انسانوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں، وہ کروڑوں انسان اپاہج ہو گئے ہیں اور بے انتہا بربادی دنیا کے حصے میں آئی۔ انسان نے انسان کا خدا بن کے انسان کو جس دکھ اور درد کے اندر مبتلا کیا ہے اس کی نظیر انسانی تاریخ پیش نہیں کرتا۔ خدا کی مرضی کو اور خدا کے دیے ہوئے دین کو اپنی زندگی سے خارج کر کے انسان نے دنیا کو جس مصیبت اور فساد کا شکار بنایا ہے اس کی مثال بھی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ پھر اگر آپ اس امت کے حال کو دیکھیں اور اس کے ماضی کو دیکھیں جس امت کا ہم اور آپ حصہ ہیں تو ذلت کے اور مسکنت کے گہرے بادل اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پلٹ کے صدی میں 1920 کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت صرف 4 چھوٹے بے حیثیت مسلمان ملک تھے جو مغرب کے تسلط سے آزاد تھے، ایک افغانستان، ایک یمن، ایک سعودی عرب اور ایک ترکی۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا سے لے کر اور مراکو تک ہر ملک مغرب کے پاؤں تلے روندا جا چکا تھا، اور آج اگرچہ یہ ملک بظاہر آزاد ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغرب اور اسلام، اور یہاں میں مغرب کا لفظ بھی کسی جغرافیائی خطے کے لیے استعمال نہیں کر رہا، اور اسلام کا لفظ بھی اس اسلام کے لیے استعمال نہیں کر رہا جس اسلام پر یہ امت بظاہر عمل پیرا ہے۔ لیکن اسلام ان معنوں میں کہ جو دین اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور مغرب اس تہذیب کے معنوں میں جو خدا سے انکار پر مبنی ہے، ان کی کشمکش ایک طویل کشمکش عرصے سے جاری ہے۔ جب مسلمان دنیا کی قیادت سے دستبردار ہو گئے اور حجروں اور مدرسوں میں جا کر بیٹھ گئے اور حکومت کا کاروبار بادشاہوں اور سلاطین کے حوالے کر دیا تو بالآخر دنیا کی قیادت بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اب 300 سال میں عالم یہ ہے کہ وہ مسلمان جس کو دنیا کی امامت کے لیے بنایا گیا تھا، جس کا مقصد وجودی اخرجت للناس کے الفاظ میں بیان ہوا تھا، وہ تو مغلوب ہے. اور دنیا کے اندر سکہ اور کرنسی اگر رائج ہے تو مغرب کے افکار کی ہے، مغرب کے زبان کی ہے، مغرب کے لباس کی ہے، مغرب کے اداروں کی ہے. ایک مغربی مفکر کے الفاظ میں، ہم نے کہیں بھی آزادی دے دی ہو لیکن ہماری جین اور ہمارا کوکا کولا دنیا کے ہر حصے میں اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا کلچر اور ہماری ثقافت دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اور ہمارا نشان کہیں سے مٹایا نہیں جا سکتا. جکارتا ہو یا کراچی ہو، ریاض ہو یا قاہرہ ہو، حکومت کے ایوان ہو یا عدالت کی مسندیں ہوں، بازار ہو یا بینک ہو، یونیورسٹیاں ہوں یا کالج ہوں، نصاب تعلیم ہو یا کتابیں ہوں، بولنے کی لغت اور الفاظ ہوں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو پچھلے 300 سال میں مغرب نے اس دنیا میں رائج کیے. اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اور اس نے انسان کو اور ملت کو جس دکھ اور درد کے اندر مبتلا کیا ہے، اس کی طرف بھی میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی. کیا یہ صورتحال ہمیشہ اسی طرح رہے گی؟ کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے قانون و قدرت میں، جیسا میں نے کہا کہ دنیا کی امامت، عالم نو کی تعمیر اور مستقبل کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں کہ جو آگے بڑھ کے ان کو اٹھانے کا عزم رکھتا ہوں. جو ان شرائط کو پورا کر سکتا ہو، جو شرائط کے مستقبل کا حکمراں بننے کے لیے ضروری ہیں، جو صلاحیت اور استعداد سے آراستہ ہو، جو خدا کی دنیا کو چلانے کے لیے درکار ہے، جس کی نگاہیں تہذیب اور تمدن کی تعمیر کے مقصد کے اوپر مرکوز ہوں، اور اس کے پاس وہ عزم اور وہ دعوت اور وہ جہاد بھی ہو جس کے بل پر تہذیب پر نقشہ پلٹا جا سکتا ہے، تو کسی قوم کے لیے ذلت مقدر نہیں ہے. ہر قوم کے لیے وہی چیز مقدر ہے جو وہ خود کمائے، وہی چیز اس کے نصیب میں ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرے. انسان کے لیے تو یہ قدرت کا قانون ہے جس سے مفر ممکن نہیں ہے کہ وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو اور قبر میں جا کر لیٹ جائے. لیکن قومیں بڑھاپے کے بعد بھی جوانی کی طرف واپس جا سکتی ہیں، اور عزم کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو ذلت اور مسکنت کے تار و پود بکھیر کے رکھ سکتی ہیں، بشرطے کہ ان کے سامنے مقصد ہو، اس کے لیے جستجو ہو، اس مقصد کی آرزو ہو، اور جو اپنے عمل کے حساب سے غافل نہ ہو. اس لیے کہ پھر اقبال کے الفاظ میں، دست قضا میں وہی قوم دنیا کے لیے شمشیر بن کے نمودار ہو سکتی ہے جو ہر لمحے اپنے حساب کے اندر مصروف ہو، جو اپنے عمل کا حساب ہر زمانے میں کرے، ہر زمانہ کرے، ہر لمحے کرے. وہی قوم، وہی جماعت، وہی گروہ قدرت کے قانون میں دست قضا کے ہاتھوں شمشیر بن کے دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی. تو دراصل مستقبل کہیں باہر نہیں ہے، مستقبل تو ہمارے اپنے اندر ہے. ایک ایک فرد کے اندر بھی ہے، اور جماعتوں اور گروہوں اور قوموں کے اندر بھی ہے. اگر فرد اور جماعتیں اور گروہ اور قومیں آرزو اور جستجو سے سرشار ہو کر دعوت اور جہاد کے میدان میں کھڑی ہو جائیں تو مستقبل ان کا ہے. جس انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، ونفخت فیہ من روحی، اس انسان کی قوت اور طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ تو چاہے تو پہاڑ کی چوٹیاں سر کر سکتا ہے، فضاؤں میں اڑ سکتا ہے، سمندر مسخر کر سکتا ہے، انسانوں کے دلوں کو مسخر کر سکتا ہے، انسانیت کو اپنے لیے مسخر کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے سے بھی آگاہ ہو اور اپنے عمل کے حساب سے بھی غافل نہ ہو۔ تو میرے عزیز نوجوان بھائیو، دنیا تو منتظر ہے کہ کون آگے بڑھ کے مستقبل کی زمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ جس شہر کے طلوع کے لیے انسانیت بے چین ہے، اس شہر کی کنجیاں ہمارے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں۔ آپ آج یہاں بیٹھے ہیں، لیکن آپ اسی کل کا حصہ ہیں جو دنیا میں نمودار ہونے والے ہیں، اگر آپ نے اس بات کو پہچان لیا کہ مستقبل اور زمانہ دنیا میں کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ کسی کا منتظر نہیں ہوتا، اور وہ قافلوں کو، جماعتوں کو، اور قوموں کو، اور کاروانوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ گرد راہ ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کے ڈھانچے تاریخ کے راستوں پر بکھرے نظر آتے ہیں، تو پھر آپ اس بات کو جان لیں گے کہ دراصل تو آپ کو خود کو وہ چیز بنانا ہے جو کہ مستقبل کے چیلنج کا جواب دے سکے۔ جیسا میں نے کہا کہ مستقبل کے چیلنج کے لیے سب سے بڑھ کر تو آرزو اور جستجو چاہیے۔ زندگی در جستجو پوشیدہ است، اصل او در آرزو پوشیدہ است۔ زندگی کا، حرکت کا، نشو نما کا راز جو ہے وہ جستجو میں ہے، جہاد میں ہے، کوشش میں ہے، سعی میں ہے، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ دل میں اس سلگتی ہوئی آگ اور اس شعلے کے اندر ہیں جو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے دل کے اندر فروزاں ہو۔ جس انسان کے دل میں یہ شعلہ فروزاں ہو جائے، اور جو جستجو کی راہ پہ نکل کھڑا ہو، مستقبل اس کا ہے۔ اور جو جماعت اور جو گروہ اسی جستجو اور آرزو سے سرشار ہو جائے، مستقبل اس کا بھی۔ جیسا میں نے کہا کہ چند شرائط ہیں، اور یہ پہلی شرط ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ کام بہت بڑا ہے اور وقت کم ہے، اور وقت کا دھارا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس لیے جو گروہ دنیا کی قیادت سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، جس کو انسان کی زمام کار اور اس کی کنجیاں اپنی مٹھی میں لینی ہوں، اس کو اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر بہکنے سے اور غیر اہم جزی فروعی معاملات میں الجھنے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ساری توانائیاں، ساری قوتیں، ساری سوچ اور ساری مسائی اسی ایک نقطے پر آ کر مرکوز ہو جانی چاہیے، لگ جانی چاہیے کہ انقلاب آئے اور دنیا کی لیڈرشپ اسلام کے ہاتھ۔ میں نہیں کہتا کسی مخصوص جماعت، گروہ یا قوم کے ہاتھ میں آئے، لیکن اسلام کے ہاتھ میں آئے۔ اور وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اگر انہوں نے اپنے آپ کو اس صلاحیت و استعداد کا مستحق نہ ثابت کیا، تو اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ موجود ہے کہ وہ دوسری قوم لے کر آئے گا۔ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ، جو اس کی محبت اور اس تک پہنچنے کی محبت کے نشے میں سرشار ہوں گے، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گا. تو میرے عزیز نوجوان بھائیوں، ساری قوتیں سمیٹ کر اور ساری توجہات سمیٹ کر اسی ایک نقطے پر مرکوز کر دینا، یہی وہ چیز ہے کہ جو مستقبل کی راہ کو ہموار کر سکتی ہے. پھر تیسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ مستقبل انسانوں کا نام ہے. مستقبل جغرافیائی علاقوں کا، ریگستانوں کا، دریاؤں کا، ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے. مستقبل انسانوں کا نام ہے. جس نے انسانوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا، ان کے دلوں کو مسخر کر لیا اور انسانی قافلے کی زمام سنبھالنے کے قابل ہوا، وہی دنیا کا امام بنے گا. اور انسان کو اللہ تعالی نے ضعیف اور کمزور پیدا کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا. انسانوں میں ہر طرح کے انسان ہیں اور ان سارے انسانوں کو مستقبل کی تعمیر کے لیے تیار کر لینا، آمادہ کر لینا، اپنے ساتھ چلا لینا، جو گروہ جو جماعت اس چیلنج کو کامیابی کے ساتھ قبول کر لے گی مستقبل اس کا ہوگا. جو اپنی ذات میں محو اور گم ہو کر رہ جائے گی وہ کھڑی رہ جائے گی، زمانہ آگے بڑھ جائے گا. خانقاہیں اپنے مقام پہ کھڑی رہتی ہیں، مدرسے اپنے مقام پہ کھڑے رہتے ہیں، تعلیم کا کام بھی ہوتا رہتا ہے، تزکیہ نفس بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن دنیا کی زمامِ کار شیطان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. زمانہ بہت تیزی کے ساتھ لپک کے آگے چلا جاتا ہے. تو جو مزاج خانقاہی کے اندر مبتلا ہو جائے مستقبل اس کا نہیں. اسی لیے ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں اقبال کے الفاظ میں اس فتنہ فردہ کو، جس کا نام اسلام ہے، اس کو سلانے کے لیے جو نسخہ بتایا تھا وہ یہی تھا کہ پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، اپنی ہی ذات میں گم ہو کر رہ جائے، اس کو عالم کی تسخیر کا خیال بھی نہ آئے، عالم کی تسخیر کا سامان بھی اس کے پاس نہ ہو، عالم کی تسخیر کی استعداد سے بھی یہ آری. تو انسان تو بڑا اہم ہے اور انسان بڑا کمزور بھی ہے. اور کیونکہ آپ کی ایک بڑی تعداد یہاں پر جمع ہے، تو ایک چھوٹا سا واقعہ سیرت نبوی سے، جو میں اکثر مجلسوں نشستوں میں بیان کرتا رہتا ہوں، میں آپ کے سامنے بھی بیان کرنا چاہوں گا. جو سن چکے ہیں ان کے لیے تذکیر کا سامان ہو جائے گا، جنہوں نے نہیں سنا شاید ان کے لیے کچھ سوچنے کا سامان. ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کچھ امداد مانگی. آپ نے کچھ اس کو امداد دی اور پوچھا کہ کیا آپ تم مطمئن ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، اور آپ نے میرے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا. یہ سن کر ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو غصہ آ گیا، اور آنا چاہیے تھا، جذبات میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لیے. آپ نے ان کو روک دیا، اندر تشریف لے گئے، اس آدمی کو اشارہ کیا کہ اندر آؤ. اندر آنے کے بعد اس کو اور بہت کچھ دیا اور کہا کہ اب تم مطمئن ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، اب میں بالکل مطمئن ہوں، بڑا خوش ہوں. آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، اچھا خاندان ہے، اچھا قبیلہ ہے آپ کا. تو آپ نے فرمایا، ابھی تم نے باہر جو بات کہی تھی تو میرے ساتھی اس سے ناراض ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کل پھر آؤ اور یہی بات ان کے سامنے دہرا دو؟ اس نے کہا ضرور، میں آ جاؤں گا. چنانچہ اگلے دن وہ پھر آیا. حضور مجلس میں تشریف فرما تھے. آپ نے بیان فرمایا، کل یہ آدمی آیا تھا، اس نے ایک ایسی بات کہی جس سے تمہیں ناراضگی ہوئی، پھر میں نے اس کو اندر لے جا کر اور دیا، اب یہ خوش اور مطمئن ہے. پھر آپ نے اس سے کہا کہ کہو بھائی، کہ یہی بات ہے نا؟ اس نے کہا بالکل، آپ نے سچ فرمایا. آپ نے مجھے مطمئن کر دیا اور آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، خاندان بھی اچھا ہے آپ کا، قبیلہ بھی اچھا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک اونٹنی کا مالک ہو اور اونٹنی بھاگ کھڑی ہو اور مالک کے ساتھی ڈنڈے لے کر اس اونٹنی کو قابو میں کرنے کے لیے دوڑ پڑے، اور مالک نے ان سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، صبر کرو، میں اس اونٹنی کا مزاج بھی جانتا ہوں اور میں اس کو قابو میں کر سکتا ہوں۔ تو مالک نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا چارہ لیا اور چارہ لے کر دور سے اونٹنی کو دکھایا۔ اونٹنی نے چارہ دیکھا تو وہ پلٹ پڑی، اور پلٹ پڑنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ قریب آ گئی۔ جب وہ قریب آ گئی تو مالک کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مالک نے اس کو بٹھایا، اس کے اوپر کجادہ کسا، اس پہ سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ۔ یہ آخری الفاظ ہیں جو قابل غور ہیں۔ اگر انہی انسانوں کے اوپر کجادہ کس کے اس مستقبل کی منزل کو سر کرنا ہے تو اس کا راستہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو اس واقعے کے اندر بیان ہے۔ انسانوں کے دلوں کو مسخر کر کے ہی وہ قوت بن سکتی ہے جو قوت عالم کو مسخر کر دے۔ انسانوں سے محبت کر کے ہی وہ قوت بن سکتی ہے جو انسانوں کی محبوب بن جائے۔ انسانوں کی خدمت کر کے ہی وہ قوت وجود میں آ سکتی ہے جو انسانوں کی خادم بن جائے۔ اور مستقبل کی کوئی تعمیر انسانوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید جماعت مومنین کی صورت میں ہی نمودار ہوتی ہے۔ جب انسانوں کی جماعت بن جائے گی تو اللہ کی تائید ظاہر ہوگی، اور جب انسان اس لائق ہوں گے کہ بگڑے ہوئے انسانوں کو، گناہگار انسانوں کو، ضعیف اور کمزور انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں، جب ہی اللہ کی زمین میں اللہ کا دین غالب ہوگا۔ کوئی انسان کامل نہیں بن سکتا، اور سارا معاشرہ تو کبھی بھی کامل نہیں بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے، اس میں ہمیشہ اچھے اور خراب لوگ موجود رہیں گے۔ عمل صالح اور عمل صحیح یہ تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ بھی اصحاب الیمین کو، جن کے ساتھ گناہ بھی بہت سارے ہوں گے اور نیکیاں بھی بہت ساری ہوں گی لیکن نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ ان سارے گناہوں کے باوجود کے وہ جو لے کر آئیں گے، کیونکہ نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا اس لیے وہ ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو جن کو یہ ڈر لگا رہتا ہو کہ کوئی کمزور، خراب، گندا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم ناپاک ہو جائیں گے، ہم خراب ہو جائیں گے، یہ تو تصور ہندو معاشرے سے آیا ہے، جہاں پر کہ اعمال کی بنا پر لوگ ملچھ، ناپاک ہو جایا کرتے، جو کہ رب کی طرف سے توبہ کے دروازے کا منادی بن کے کھڑا ہوا ہو وہ تو آگے بڑھ کے گناہگاروں کا استقبال کرے گا کہ آؤ، ہمارے قریب آؤ تاکہ تمہارے گناہ دھل سکیں اور تم اس کاروان کا حصہ بن سکو جو کاروان مستقبل کو سر کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ انسانوں کی اس قوت کے بغیر، انسانوں کو اس طرح ساتھ لیے بغیر، پورے کے پورے معاشرے کو جس میں مرد، عورت، ضعیف، بچے، کمزور، بیمار سب ہیں، گناہگار، نیک، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، کوئی قوت جو انقلاب لانا چاہتی ہو، اگر وہ اوپر سے نہیں لانا چاہتی، اگر وہ کوئی محلاتی سازش کے ذریعے نہیں لانا چاہتی، تو معاشروں کو مسخر کیے بغیر وہ مستقبل کا مار کا سر نہیں کر سکتی۔ میرے عزیز نوجوان بھائیوں، میں کسی بہت طویل گفتگو کے لیے آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، بلکہ میں تو وہ چند بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں جن کو سمجھنے، قبول کرنے، اختیار کرنے پر میرے نزدیک تحریک کے مستقبل کا انحصار ہے۔ تحریک کے مستقبل کا انحصار اسی پر ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مستقبل ہمارا ہے، اس یقین سے ہم سرشار ہوں کہ کوئی اس مستقبل کو ہم سے چھین نہیں سکتا، لیکن ہم خود اس کو ضرور ضائع کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ یہ مستقبل کسی کا منتظر نہیں ہے، زمانے کے بہاؤ تو ایسا ہے کہ زمانہ بہتا چلا جاتا ہے اور لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ مستقبل اسی کا ہے کہ جو آگے بڑھ کے خانقاہی مزاج کو ترک کر کے اور زمانے کی باگ اپنے ہاتھ میں سنبھال۔ علامہ اقبال اپنی کتاب میں، مشہور صوفی ہیں مولانا عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول نقل کرتے ہیں، آپ کو بھی اس کو سننے میں بڑا مزہ آئے گا۔ وہ لکھتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں کہ یہ آسمان تک گئے محمد عربی اور واپس آ گئے، اگر میں آسمان تک جاتا خدا کے پاس تو کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ صوفی کے الفاظ نقل کر کے وہ لکھتے ہیں کہ دراصل یہی فرق ہے پیغمبر اور صوفی کے اندر۔ صوفی کی تو معراج ہی یہ ہے کہ وہ حق کو پالے اور حق میں فنا ہو جائے، لیکن پیغمبر جب حق کو پا لیتا ہے تو وہ انسانیت کی خاطر واپس آتا ہے، اور واپس آ کر وہ اپنے آپ کو تاریخ کے دھارے میں ڈال دیتا ہے اور زمانے کو کنٹرول کر کے اپنے لیے ایک نیا عالم پیدا کرتا ہے۔ یہ پیغمبرانہ کام ہے، یہ پیغمبرانہ چیلنج ہے، اور جب تک کہ آپ بھی اپنی نظریں اسی ایک پر مرکوز نہیں کر دیں گے اور فروئی اور جزی مسائل سے اپنے آپ کو ہٹا کے اسی ایک مقصد پہ نہیں لگا دیں گے۔ الفاظ اگر غلط نہ سمجھے جائیں تو سید مودودی کے الفاظ میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا تھا، اور اگرچہ ذکر تو دو افعال کا ہے لیکن بات ذرا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ لوگوں سے داڑھیاں رکھوائیں اور ان کے پائچیں اونچے کرائیں، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ ساری انسانیت کو اللہ کی بندگی کے سائے میں اس کے تحت لے آئیں۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے سید مودودی نے یہ الفاظ جو کہے تھے، اسلام کی اخلاقی بنیادیں اس کے اندر موجود ہیں، اور انبیاء کے اسی کام اور مشن کو سامنے رکھتے، اس لیے کہ شیطان کا تو نسخہ یہ ہے کہ مومن کو کردار، اپنا کردار ادا کرنے سے پیچھے ہٹا دے، اور جب انسان اس عمل و کردار اور جستجو اور صحیح اور جہاد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کے سارے مہرے مات ہو جاتے ہیں، اور امت کے مہرے اسی لیے مات ہو رہے ہیں کہ امت ان چیزوں میں الجھی ہوئی ہے جن کا کوئی تعلق مقصد رسالت اور مقصد نبوت سے نہیں ہے۔ تو وہ جماعت، وہ افراد، وہ گروہ جو کار رسالت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی اپنی ساری توجہات اسی مقصد رسالت پہ لگانا چاہیے، اور انسانوں کو ساتھ لے کر چلنے کا گر و فن اس شخص سے سیکھنا چاہیے جس نے کہ جاہلوں کو، بدوؤں کو، مخالفوں کو، اپنے چچا کے قاتلوں کو، سب کو اپنے ساتھ اس طرح چمٹا لیا تھا جس طرح کے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ آ کر چمٹ جاتی، اور وہ قوت بنا دی تھی جس نے کہ 100 سال کے عرصے میں اسپین کی وادیوں سے لے کر چین کے ساحل تک محمد رسول اللہ کا پیغام اور اس کی آواز بلند کر دی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بھائی کا یہ سوال ہے، اسلامی نظام پر معترضین کی طرف سے سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اسلام ایک بہتر اور جامع نظام ہوتا تو پھر کیوں یہ 30 سال سے زیادہ نہ چل سکا؟ ہم سے اس اعتراض کا جواب بن نہیں آتا، آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ اصل میں یہ سوال اور یہ اعتراض تو بہت پرانا ہے، جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا یہ اعتراض برابر اٹھ رہا ہے، اور اس کا کوئی تفصیلی جواب تو میں اس گفتگو میں نہیں دے سکتا، مختصراً میں اتنی سی بات کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک اسلام وہ ہے جو مثالی اسلام ہے، جس طرح ایک مومن وہ ہوتا ہے جو مثالی مومن ہوتا ہے، اور مومن کے مثالی سے کم درجے بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اسلام تو دنیا کا وہ واحد نظام ہے، اور میں یہ لفظ بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں، وہ واحد نظام ہے جو اپنی شکل صورت میں مخالفین معترضین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 30 سال تک چلا، اور کوئی نظام ایسا نہیں ہے۔ کمیونزم تو اس کے انتظار میں رہا کہ وہ اپنی اصل شکل میں ظہور پذیر ہو، اور ظہور پذیر ہونے سے پہلے اس کا سانچہ درم برم ہو گیا۔ ڈیموکریسی کیپٹلزم آج تک یہ غور کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے معیار سے بہت پیچھے اور نیچے ہیں۔ تو اسلام کے کو معترضین خود مانتے ہیں کہ یہ وہ نظام ہے جو 30 سال تک چلا۔ پھر اسلام کی حیثیت ایک عمارت کی بھی، عمارت جب بن جاتی ہے تو وہ اچانک نہیں منہدم ہو جاتی، کہیں اس کا دروازہ ٹوٹتا ہے، کہیں کھڑکی ٹوٹتی ہے، کہیں دیوار کے اندر سوراخ ہوتا ہے، کہیں چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ تو یہ اس قسم کی خرابیوں کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام 30 سال سے زیادہ نہیں چلا۔ اسلام نے جو تہذیب پیدا کی، تہذیب کی جو عمارت بنائی، جو تمدن تعمیر کیا، وہ تو 1000 سال تک دنیا کے اندر غالب رہا۔ اس کی بھی کوئی مثال انسانی تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ کوئی تہذیب و تمدن اتنے طویل عرصے دنیا کے اندر غالب رہا۔ لوگ بدلتے رہے، عرب چلے گئے، سلجوق آ گئے، سلجوق چلے گئے، مغل آ گئے، مغل چلے گئے، عثمانی آ گئے، لیکن اسلام کی تہذیب و تمدن اپنی کچھ اس سے کم شکل میں جو معیاری ہے 1000 سال تک غالب رہا، اور آج بھی اگرچہ ریاست اور حکومت کے زمام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن دنیا کی ایک 5ویں آبادی ہے کہ جس کے اندر اسلام کو قبول کیا جاتا ہے، اسلام کے مطابق زندگیاں تعمیر کی جاتی ہیں۔ تو یہ تو معترضین مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو غیر مسلم معترضین بھی ہیں وہ بھی ان دونوں باتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک اس بات کا کہ دنیا میں کوئی نظام اتنی تیزی سے دنیا کے اندر غالب نہیں ہوا جس طرح کے اسلام ہوا۔ مشہور مولانا مسلم محمد اسد کے الفاظ میں، سب سے بڑی غیر اسلامی تہذیب کی مثال رومن تہذیب ہے۔ رومن تہذیب کو دنیا میں غالب ہونے کے لیے 600 سال لگے، اور مٹنے کے لیے 80 سال درکار ہوئے۔ کمیونزم کو تو غالب ہونے میں آئے ہی نہیں اپنی اصل شکل میں، لیکن 1 سال کے اندر پوری پارٹی، پورا نظام درم برم ہو گیا۔ اسلام تو 100 سال کے عرصے میں متمدن دنیا کے اندر، جیسا میں نے کہا، اسپین سے لے کر چین تک غالب آ گیا، اور 1000 سال تک کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکا۔ تو یہ اس لحاظ سے جواب ہے جو آپ معترضین کو دے سکتے ہیں، لیکن جس کا کام ہی اعتراض کرنا ہو تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ ان سے پھر اعراض بہتر ہے بجائے جواب دینے۔